یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے, انتہائی لطف و کرم ہے, اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے والوں میں قرار دیا, معاملات کے اوپر غور و فکر کرنے والوں میں قرار دیا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم معاملات کے اوپر غور و فکر کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, چاہے وہ ہمارے مسائل ہوں, چاہے وہ مسائل کے حل ہوں, چاہے وہ ہماری شخصیتیں ہوں. خود یہی کہ سوچنے سمجھنے کے لیے کوشش کریں, اس کی اپنی قیمت ہے. اور ظاہر اس میں جتنی زیادہ گہرائی آتی چلی جائے گی, اس میں جتنا زیادہ ہماری زندگی سے اس کا کنیکشن بنے گا, وہ زیادہ اہم ہو جائے گا. صرف سوچنا بھی کافی نہیں ہے, ظاہر عمل کے اندر کوئی چیز ریفلیکٹ ہونی چاہیے. تو ہم نے علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے کچھ پوائنٹس سوچے ہیں, آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں سے کنیکٹ بھی کر سکیں. چونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس یہ ایک بنیادی سوال رہے گا کہ علامہ اقبال ہوں یا قائد اعظم ہوں یا کوئی بھی اور لیڈر ہو جس کا تعلق بر صغیر سے ہے یا دوسرے علاقوں سے ہے, وہ یہ کہ اس کی فکر آج بھی ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے, یہ گزر چکی. کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں اپنے زمانے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اگلے زمانے کے لیے اتنے مناسب نہیں ہوتے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اگلے زمانوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں, اپنے زمانوں میں فٹ نہیں ہو پاتے. تو ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ مثال کے طور پر علامہ اقبال کے جو افکار ہیں, آیا یہ آج کے زمانے میں ویلڈ افکار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کون سے ہیں, اس کے اوپر ہم کس طریقے سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. علامہ اقبال کے بارے میں ظاہر ہے جو مشہور فکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاعر ہیں, اور شاعر ہیں برصغیر کے مسلمانوں کو ایک بیداری دلانے کے لیے. علامہ اقبال کی شاعری کو میرا نہیں خیال کوئی ایک عام شاعر کے عنوان سے دیکھے گا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی شاعری میں ایک ذمہ داری جو ہے وہ غیر معمولی زیادہ ہے. تو مثال کے طور پر وہ ذمہ داری معاشرتی ذمہ داری, سیاسی ذمہ داری, وہ آپ مثال کے طور پر میر تقی میر میں اتنی نہیں پائیں گے, میر درد میں مثلاً وہ نہیں دیکھیں گے آپ, حتیٰ غالب میں مثلاً نہیں دیکھیں گے, کسی حد تک مثلاً ممکن ہے کہ آپ اکبر الہ آبادی کی طرف کہیں کہ بھئی ان کے اندر نظر آئے گی. لیکن بہرحال ایسی ذمہ دارانہ شاعری کہ جو قوم کو ایک تصور دے دے, ایک نیا تصور, ایک سمت لے کے جائے, وہ کسی اور کے یہاں ملنا ذرا مشکل ہے. اب تو میری اورینٹیشن شاعری نہیں ہے جو اس وقت چند منٹ آپ کے سامنے ہوئے, اس میں میری توجہ بہت زیادہ شاعری کی طرف نہیں ہے. میری توجہ زیادہ تر شاعری کے پیچھے جو ان کا پیغام ہے اس کی طرف ہے. تو میں اس سے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے. ہم لوگ جو بھی انسان ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ کسی زمانے اور مکان میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ زمانے سے بری ہو کر, آزاد ہو کر سوچ رہے ہوں. کہیں نہ کہیں ہماری فکر اپنے زمانے سے متاثر ہوتی ہے. تو قائد علامہ اقبال کی پیدائش جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 1877 میں 1877, یہ کیا زمانہ ہونا چاہیے؟ یہ مسلمانوں کی کم سے کم جس کو ہم لوگ کانٹمپریری ہسٹری کہتے ہیں 200-300 سال کے اندر بدترین زمانہ تھا پیدا ہونے کے لیے. اگر ہم تاریخ کے اوپر تھوڑا سا اور غور کریں تو 1860 میرے خیال میں, اگر مجھ سے کوئی کہے 300-400 سال میں مسلمانوں کے لیے سب سے برا سال, ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا, تو میں اس کو 1860 کہتا ہوں. یہ بہت غلط جگہ تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف سب کانٹیننٹ میں نہیں, صرف برصغیر میں نہیں کہ ہم 1857 میں ایک جنگ آزادی شروع کرتے ہیں اور وہ ہار جاتے ہیں 1860 تک پہنچتے, اور 1860 میں انڈیا جیسا بڑا ملک برٹش انڈیا بن جاتا ہے. بدنام زمانہ برٹش راج اس سال شروع ہوا تھا 1860 میں. مسلمانوں کے ڈپریشن کا زمانہ ہے, ہر طرف ناکامی ہوئی. تین بڑی بادشاہتیں تھیں ہمارے پاس, ایک ہندوستان میں مغل بادشاہ, ایک ایران میں صفوی, اور صفویوں کے بعد پھر زند, قاجاری, زند اور پہلوی, اور تیسری طرف عراق میں عثمانی. تینوں کو شکست ہوئی ان سالوں میں. برصغیر میں تو خیر حکومت ہی ختم ہو گئی, اور یہاں پہ مغل بادشاہت ختم ہو گئی 1860 میں. انڈیا جتنا بڑا ملک برطانیہ کا ایک, برطانیہ کی ایک ریاست بن گئی. تو ملک کا نام تبدیل ہو گیا, اس کا نام رکھا گیا برٹش انڈیا. 1860 سے 1947 تک یہ علاقہ برٹش انڈیا تھا, برٹش راج. بدنام زمانہ, یعنی اگر سیاست میں لعنت اللہ علیہ کہنے کی اجازت ہو تو میں اس زمانے کو کہوں گا لعنت اللہ علیہ, اتنا برا زمانہ تھا. ایرانی کے ساتھ بھی بہت اچھا نہیں ہوا. ایرانی اس زمانے میں یعنی صفوی اور ان کے بعد آنے والی بادشاہتیں بہت بری طرح شکست کھائے. قاجاری ان کی بہت بری طرح رشینس کے ہاتھوں شکست کھائے, اور یہ جتنا سینٹرل ایشیا ہے یہ اس زمانے میں ایرانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. جتنے بھی آپ نے نام سنے, ارمنستان, گرجستان, قزاقستان, قرقیزستان, آذربائیجان, یہ سب ایران کا حصہ تھا. اس زمانے میں دو جنگیں ہوئیں رشیا کے ساتھ, بہت بری طریقے سے شکست کھائے. اور دوسری جنگ میں جو بہت غلط بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اس جنگ میں ظاہری طور پر ایرانی لشکر کی سربراہی ایک مرجع تقلید کر رہے تھے, وہ بھی شکست کھا گئے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دینی اعتبار سے کتنا بڑا ڈپریشن آیا ہوگا. البتہ اس میں بادشاہ کے سازشیں شامل تھیں. بادشاہ نے دیکھا کہ اگر یہ آیت اللہ کی رہبری میں, آیت اللہ مجاہد ان کا نام کہا جاتا تھا, ان کی رہبری میں جیت گئے تو میری حکومت تو ختم ہو جائے گی. تو اس نے عین موقع پر اپنی حکومت, اپنی فوج کو پیچھے گھسیٹ لیا, اور بہت بری شکست ہوئی. ٹرکش کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. اس وقت عثمانی حکومت تھی, وہ لوگ یورپ کے ہاتھوں شکست کھاتے رہے, اور اس کو اس زمانے میں سک مین آف یورپ کا لقب ملا, یورپ کا مرد بیمار, جس کے ٹکڑے ٹکڑے 1919 میں انجام پا گئے پہلی جنگ عظیم کے بعد. تو علامہ اقبال ایسے ایک دور میں پیدا ہوئے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر, دماغ کے اوپر بوجھ کتنا ہوگا ایک مسلمان جوان ہونے کے ناطے. البتہ اس زمانے میں موومنٹس بھی بن رہی تھیں. آپ نے جو مشہور معروف نام سنا ہے جمال الدین, ظاہر ہے کہ آپ اس کو افغانی کہیں گے, ایرانی اس کو اسد آبادی کہتے ہیں. وہ اس زمانے میں ہندوستان آئے تھے ایک دفعہ, اور اسی زمانے میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سر سید احمد خان نے اپنی موومنٹ کی ہوئی تھی. تو موومنٹس بھی تھیں, اور یہ ساری موومنٹس آپ کہہ سکتے ہیں مسلم ریاکشن تھا, مسلمانوں کا ریاکشن اس شکست پہ جو ان کے اوپر تحمیل ہو گئی تھی. تو وہ ریاکشن بھی کرنا چاہ رہے تھے, ہاتھ پاؤں مار بھی رہے تھے, لیکن کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی. بیٹا اب تک تو چنگم کھا رہے تھے, میں خاموش رہا, اب بولنا بھی شروع کیا ہے, اب یہ خاموش نہیں ہو پاؤں گا. صحیح, تو میں اسی لیے لائیو بھیجنے سے گھبراتا ہوں چیزوں کو کہ بعد میں مسئلہ ہو جائے گا. تو مسلم ریاکشن تو آ رہا تھا لیکن وہ پنپ نہیں پا رہا تھا, کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا. علامہ اقبال 1877 میں ایسی ایک زمانے میں پیدا ہوئے. اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی پنجاب سے, شروع سے ہی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ, بہت زیادہ فوکسڈ, اور اپنے انوائرمنٹ کے اندر مشہور انسان تھے. بہت جلدی انہوں نے توجہات کو حاصل کر لیا, اور ٹیچرز نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے ماسٹرز کیا. ماسٹرز کے بعد جرمنی گئے پی ایچ ڈی کے لیے. جرمنی اس زمانے میں ہب تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا. جرمنی بہت طاقتور ملک تھا اس زمانے میں. ظاہر ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار لڑنے کے بعد جرمنی تباہ ہو گیا, بالکل بہت پیچھے چلا گیا. خدا کا واسطہ چنگم پھینک دو, تھینک یو, کافی ہو گیا. ہاں اچھا نہیں لگتا نا بیٹا, اتنی سیریس محفل ہے, اس میں کیا ضرورت ہے. اور چنگم بھی کھا رہے ہیں, ببل بھی بنا رہے ہیں, تو وہ یہ مجھے پنچ کرتا ہے, تکلیف دیتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ تو سوری مجھے شاید نہیں ریئیکٹ کرنا چاہیے لیکن میں بھی مجبور ہوں، میں اب بہت زیادہ اسی لیے برداشت بھی نہیں کر پاتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. تو علامہ اقبال جرمنی گئے، جرمنی اس زمانے بہت مشہور تھا سائنس و ٹیکنالوجی کے اعتبار سے. آپ اس زمانے میں اگر کسی کو واقعاً تعلیم وغیرہ کے لیے جانا تھا تو امریکہ اتنا مشہور نہیں تھا اس زمانے میں، امریکہ آہستہ آہستہ طاقت پکڑ رہا تھا. آپ یہ سمجھیں کہ ہم یورپ میں کچھ یونیورسٹیز تھیں جو اس وقت بھی 600-700 سال پرانی تھیں، اور امریکہ میں جو بہت بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں بنی تھی وہ بالکل تقریباً اسی زمانے میں 1877 کے قریب بنی تھی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی. تو امریکن یونیورسٹی اس کا اس زمانے میں ریپوٹیشن اتنا ہائی نہیں تھا، جو ریپوٹیشن تھا وہ یورپین یونیورسٹیز کا تھا، اس میں جرمنی بہت آگے تھا. تو علامہ اقبال نے اس اعتبار سے شاید صحیح جگہ کا انتخاب کیا کہ مجھے دنیا میں جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہاں پہنچنا چاہیے. میونخ میں ایک یونیورسٹی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. جرمنی کے پاس، اب یہاں پہ ایک بات کہنی پڑتی ہے، وہ میں ذرا سخت جملہ کہتا چلوں، وہ یہ کہ چوری کا مال ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ تھا. وہ مسلمانوں کی اور دوسرے غیر مسلمان چھوٹے ملکوں کی کلچر کو چرا کے لے گئے تھے. تو یہ جو کالونیز کا دور تھا اس میں یہ چوری بہت زیادہ ہوئی ہے. آپ کو بھی اگر جانے کا اتفاق ہو جرمنی تو آپ برلن کے اندر پورے عبادت گاہیں جو یونان سے اٹھا کر پوری بلڈنگ جا کر جرمنی کے میوزیم میں سجا دی، اتنی پیمانے پہ چوریاں ہوئی ہیں. اور اسی طرح اگر مجھے کبھی برٹش میوزیم جانا ہوتا ہے تو میں بہت درد سے ایک آدھ دفعہ جا کر، میں لوگوں کو ایک باہر آ کے کسی نے پوچھا، اتفاق برلن میں ایک دفعہ میں میوزیمس کا ایک پورا دن وزٹ کرنے کے بعد شام کو ایک پروگرام تھا میرے خیال میں عید مباحلہ کا، تو کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کے میوزیمس کیسے لگے، میں نے کہا بہت اچھے لگے لیکن بہرحال مال چوری کا ہے جو یہاں پہ جمع کیا گیا ہے. تو چوری کا مال بہت تھا، اور وہ اس طریقے سے کہ اب آپ تصور کریں کہ علامہ مجلسی کا کتاب خانہ ایک زمانے میں کم سے کم کچھ حصہ ردی پیپر والوں نے کلو میں بیچا ہے، اور ان کو ان یورپینز نے خریدا ہے. تو یہ سب وہاں پہ ہے، تو اس خاطر وہاں پڑھنے کی اچھی جگہ تھی، لیکن بہرحال اس بریکٹ میں چوری کے ساتھ. تو علامہ اقبال وہاں پہ گئے، انہوں نے میونخ کی ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا اپنا. پی ایچ ڈی ان کا بہت میننگ فل ہے، سوچنے والا ہے، بہت لمبا سا انہوں نے ایک ٹائٹل بنایا تھا. ان کے ٹیچر نے کہا کہ اس کو ذرا چھوٹا کر دو، سمپلیفائڈ کر دو، تو سمپلیفائی ہو کر یہ بنا تھا دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یعنی پرشیا یعنی ایران، اس زمانے میں پرشیا زیادہ مشہور لفظ تھا ایران کے مقابلے میں. تو پرشیا میں مابعد طبیعت، مابعد طبیعت میٹا فزکس کا ارتقاء ڈیولپمنٹ. تو یعنی مثلا ایران میں جو فلسفی تھی اس کی ڈیولپمنٹ کیا تھی، علامہ اقبال کا پی ایچ ڈی اس کے اوپر تھا. اچھا، علامہ اقبال نے کیوں اس پہ پی ایچ ڈی کیا؟ علامہ اقبال، اب یہاں سے ان کے ہم تھوڑا تھوڑا سا فلسفے کو ٹچ کرتے ہیں. علامہ اقبال تقریباً اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ دنیا اسلام کے اندر اگر کوئی صحیح فکر مل پائے گی تو وہ ایرانیوں کے پاس مل پائے گی، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. اور یہ جو ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا اس نے ان کے اس یقین کو اور زیادہ عمیق گہرا کر دیا کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے. اب تو ظاہر ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس آج سے 114 سال پہلے لکھا گیا تھا، 1908 میں. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں پرابلمیٹک ہوئی ہوں گی. شاید آپ کو پتہ ہو کہ قومز کے جو ایک مولانا ہے ناصر زیدی صاحب، انہوں نے ان کے پی ایچ ڈی کے اوپر اپنا تھیسس لکھا تھا، کرٹیکل تھنکنگ کرتے ہوئے، اس کو کرٹیسائز کرتے ہوئے، یا کہنا چاہیے اوور آل تنقید کرتے ہوئے، مثبت منفی دونوں. تو خود ایک دفعہ وہ بتا رہے تھے کہ پرابلمس تو بہت ہیں، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ 114 سال پہلے لکھا گیا تھا، ہاں اس کی ورتھ بنتی ہے. تو علامہ اقبال نے اپنا تھیسس لکھا، اور وہ ایرانی فلسفے سے بہت اچھی طرح آگاہ تھے. مولانا جلال الدین رومی سے بہت زیادہ متاثر تھے، مولانا جلال الدین رومی سے بہت زیادہ متاثر تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم یہ جملہ سنتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ علامہ اقبال اپنی فکر کے اندر بالآخر ایک معنویت رکھتے تھے. وہ اب یہاں سے میں ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں صرف وہ یہ کہ بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک دنیا اسلام کے عرفا سے علامہ اقبال آشنا تھے. تو یہ جو علامہ اقبال کا پہلو ہے عرفانیات کا, یہ پہلو ذرا کم ٹچ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے ان کے اندر بہت گہرا تھا, یہ پہلو ان کے اندر بہت گہرا تھا. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت ساری شخصیتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ ان کے اس ٹائپ کے پہلو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے. مثلا آپ نے, میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ جلال الدین, نہیں جمال الدین افغانی اس زمانے میں انڈیا آئے تھے. اب تک جمال الدین افغانی کا سر سید کے ساتھ اچھا وقت نہیں گزرا. جمال الدین افغانی نے سر سید پہ بہت تنقید کی اور ان کو ہندوستان کے لیے بہت نقصان دہ سمجھا. باپ واپس جا کر سر سید کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی, کتاب چاہ, لیکن بہرحال وہ ہم والے, ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پاکستان میں برے صغیر میں زیادہ تر سب کو اچھا کہنے والے لوگ ہیں, تو ہم جمال الدین افغانی کو بھی پسند کرتے ہیں, سر سید کو بھی پسند کرتے ہیں, کوئی برائی بھی نہیں ہے اس میں, دونوں کے اندر اچھائی پہلو ہوں گے. لیکن جمال الدین افغانی کا یہ پہلو کہ وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگرد رہے ہیں عراق میں درس اجتہاد میں, یہ میرا نہیں خیال یہاں پہ لوگوں کو زیادہ خبر ہوگی. شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑا نام ہے نجف کا. آپ جب مثلا مولا کے روضے پہ تشریف لے جائیں تو حجرے کے اندر شیخ مرتضیٰ انصاری کی قبر ہے, اور شیخ مرتضیٰ انصاری کی جو کتابیں ہیں وہ اس وقت تک بھی حوزہ علمیہ کے مین ٹیکسٹ کے طور پہ پڑھائی جاتی ہیں. اور شیخ مرتضیٰ انصاری نہ صرف بہت بڑے مجتہد تھے, بہت بڑے, بہت بڑا نام جو صدیوں تک ابھی تک اس کا اثر ہے, عرفا میں سے بھی تھے. ان کے زمانے میں ایک شاگرد تھے ان کے علی شوستر نام کر کے, علی شوستر خود شاگرد تھے آیت اللہ مرتضیٰ انصاری کے, لیکن آغا مرتضیٰ انصاری علی شوستر کے شاگرد تھے علم عرفانیات میں. یعنی جو شاگرد صبح کو اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا تھا وہ شام کو بیٹھتا تھا اس کا استاد اس کے سامنے بیٹھتا تھا, یہ بڑا عجیب کام تھا. اور یہ جو علی شوستر تھے ان کے ذریعے سے ایک سلسلہ عرفان شروع ہوا تھا جس میں آیت اللہ بہجت, آیت اللہ طباطبائی, محمد حسین طباطبائی اور آیت اللہ دستغیب شیرازی, یہ سب لوگ قرار پاتے ہیں. تو شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑا نام ہے. اور جمال الدین افغانی 3 سال تک شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس اجتہاد کے شاگرد تھے. اس کا مطلب ہے جمال الدین افغانی کے اندر علمی فقہی عرفانی پہلو بہت مضبوط ہوگا, ورنہ شیخ مرتضیٰ انصاری ان کو 3 سال تک اپنی شاگردی کے لیے بھی قبول نہ کرتے. صحیح ہے, یہ پہلو کسی نے ہمیں بتایا ہوگا کیا؟ یہ مس ہوا ہوگا. یہی علامہ اقبال کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ علامہ اقبال کا جو عرفانی پہلو ہے وہ ہمارے سامنے بہت کلیئر نہیں ہے. ہاں کچھ نہ کچھ اشارے ہمارے پاس ہیں ظاہر ہے ان کی شاعری کے نتیجے میں, لیکن وہ صحیح عرفانی پہلو حقیقت یہ ہے کہ کلیئر نہیں ہے. تو اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال طبیعتاً بہت محتاط آدمی تھے, بہت محتاط آدمی تھے. علامہ اقبال 2 نسل پہلے خاندانی اعتبار سے مسلمان ہوئے تھے, یعنی ان کے والد یا تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے یا ان کے والد کے والد ہوئے تھے. علامہ اقبال کو اس بات کا کہیں نہ کہیں احساس تھا کہ ہم نسلی مسلمان نہیں ہیں, ہم ابھی مسلمان ہوئے, تو وہ کہیں کہیں اس کا تھوڑا تھوڑا اپنے اندر خوف بھی رکھتے تھے کہ اگر میں نے برطانیہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے زیادہ کچھ بولنے کی کوشش کی تو یہ ہندوستانی مسلمان مجھے چھوڑیں گے نہیں اور میرے اوپر کفر کے فتوے خوب لگائیں گے. تو علامہ اقبال بہت محتاط آدمی تھے, تو اس احتیاط کے ہوتے ہوئے بھی علامہ اقبال اپنے اس پہلو کو چھپاتے ہوں گے یا مثال کے طور پر تھوڑا سا کم اظہار کرتے ہوں گے وہ عرفانی پہلو, چونکہ وہ ہندوستان کے معاشرے کے اندر کوئی اتنا زیادہ مشہور حصہ نہیں تھا. ابھی بھی مثلا میں کچھ وقت پہلے اسلام آباد میں تھا تو ہم نے آیت اللہ بہجت اور ان کے استاد سید علی قاضی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو پتہ نہیں کتنے دن تک لوگ ہمیں میسیجز کرتے رہے کہ آپ لوگوں نے منحرفین کے نام لینا شروع کر دیے ہیں اور یہ کرنا شروع کر دیا وہ کر, تو میں سوچتا تھا جو لوگ اب یہ کر رہے ہیں یہ 100 سال پہلے کیا کرتے اگر علامہ اقبال ان کے سامنے کچھ نام لے لیتے, تو مشکل کام تھا. اچھا ایک طرف سے علامہ اقبال کے سامنے یہ مشکل تھی کہ وہ مینٹلی اسپریچولی اٹیچ تھے ان عرفا سے, دوسری طرف سے یہ مشکل تھی کہ وہ ان مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. کن کے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. تیسری مشکل یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ حل ایرانیوں کے پاس ہے. اب یہ ہندوستانی مسلمانوں کو کیسے ایرانی مسلمانوں سے نزدیک کریں، ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو کہیں کہیں یہ جو آپ نے اشعار دیکھے ہیں بس کہیں کہیں ہیں کہ وہ تہران اگر عالم مشرق کا جنیوا بن جائے یا اس طرح کی کچھ باتیں، تو وہ کہیں کہیں ہیں۔ تو کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر میں نے ہندوستانیوں کے سامنے زیادہ ایسی باتیں کیں تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس عالم میں علامہ اقبال اہل بیت سے اپنی مودت کا بھی اگر زیادہ اظہار کر بیٹھتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ اچھا، ان کے سامنے بہت واضح تھا کہ قائد اعظم تو ویسے ہی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ خواجہ شیعہ ہیں، اور اگر کہیں مسلمانوں کو یہ بھی کچھ احساس ہو گیا کہ علامہ اقبال بھی کہیں اور کے ہیں تو پھر تو معاملہ بہت ہی خراب ہو جاتا۔ تو علامہ اقبال نے بہت سنبھالا معاملے کو، بہت محتاط ہو کر پھونک پھونک کے چلے۔ اب انہوں نے جو فکر کی وہ کیا تھی؟ اچھا، اس کے باوجود یہ کہ محتاط تھے، لیکن بہرحال انہوں نے نئی فکر دینے میں کمی بھی نہیں دکھائی، انہوں نے نئی فکریں بہت دی ہیں۔ خاص کر جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا وہ برصغیر میں اسلام اور دین کی فکر کے حوالے سے تھا۔ بڑی کنزرویٹو فکر، آپ کو پتہ ہی ہے کتنا کنزرویٹو ایک دماغ کس طرح سوچتا تھا۔ جب لاؤڈ اسپیکر آیا تو برصغیر میں بہت سارے مسلمانوں نے لاؤڈ اسپیکر کو حرام قرار دیا، چونکہ یہ جو تھا وہ کہتے تھے یہ آلات لہو لعب میں سے ہے، اس کو ہم مسجد کے اندر نہیں لا سکتے، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اس ماحول میں بھی علامہ اقبال نے اجتہاد پہ کام کیا، اجتہاد کے اوپر لکھا، اور سالوں لگا دیے ان چند لیکچرز کو لکھنے میں۔ ابھی آج ہی اتفاقاً میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب نے بہت اچھا کام کیا علامہ اقبال کی اجتہادی فکر کے اوپر، ڈاکٹر خالد مسعود نام کر کے، تو ان کا کام اس سلسلے میں تقریباً اتھارٹی کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ علامہ اقبال نے کوئی لگ بھگ 1908 میں اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا تھا، 1907 میں، 1907 میں کوئی رسالہ، وہ ایک جگہ پہ انہوں نے ایک مضمون چھاپا تھا قومی زندگی کے نام سے، اس میں انہوں نے اجتہاد کے بارے میں اپنی فکر دینا شروع کی تھی۔ وہاں سے ہوتے ہوتے یہ جو اجتہاد کے اوپر مقالے تھے ان کے، وہ چند مضامین تھے، 6-8 مضامین، وہ تقریباً 1924 میں جا کے کہیں پورے ہوئے ہیں، کیونکہ سالوں لگا دیے چند مضمون لکھنے میں، اور اس میں اتنی احتیاط کی کہ مضمون لکھ بھی لیے تو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو ایک ایک مضمون بھیجا، ایک مثلا پورا نہیں بھیجا، ایک بھیجا، سید سلمان ندوی کو بھیجا، اور ایک اور دو تین علماء اور تھے ان کو ایک کو بھیجا۔ تو ان میں سے ایک آدھ نے تو اتنا سخت ریئیکشن دیا کہ علامہ اقبال نے ان سے کہا مجھے واپس بھیجوا دیجئے میرا مسودہ۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مولانا جو ہیں وہ بہت ناراض ہوئے ہیں، تو وہ بہت زیادہ اس کو بولتے بھی نہیں تھے۔ لیکن بہرحال 1930 میں میرے خیال میں جب وہ مدراس میں دوسری دفعہ وزٹ پہ گئے، ایک دفعہ 1928 میں بھی گئے تھے، اور موسٹ پروبیبلی انہوں نے وہاں پہ وہ خطبے نہیں بولے جبکہ وہ خطبے تیار تھے، لیکچرز وہ تیار تھے، 1924 کے قریب تیار ہو چکے تھے لیکن نہیں بولے۔ پھر 1930 میں دوبارہ گئے تو انہوں نے میرے خیال میں 4 یا 6 سیشنز وہاں پر کیے، جس میں انہوں نے وہ اجتہادی خطبے بولے، اور اس کا نام رکھا دی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا محتاط ہو کے بڑھے، نہیں کہا نیو آئیڈیا، نہیں، دی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ۔ بہت محتاط انسان تھے۔ یہ تو ہو گیا جناب ان کا تعارف۔ جب تک علامہ اقبال فیلڈ میں اترتے، یعنی مثلا پی ایچ ڈی کر لیا 1908 میں، واپس آئے ہندوستان، کام کرنا شروع کیا، اس وقت تک بہت مشہور ہو چکے تھے۔ یورپ میں کیوں مشہور ہوئے؟ وہ یورپ میں مشہور ہوئے تعلیم اور ثقافت پر تنقید کی وجہ سے۔ علامہ اقبال کرٹک تھے ویسٹرن ایجوکیشنل سسٹم کے، ویسٹرن کلچر کے بہت بڑے کرٹک تھے۔ تو اس زمانے میں، اب اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو آپ سمجھ لیں 1908 کی بات کر رہے ہیں ہم، 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی، 1918 تک پہلی جنگ عظیم چلی تھی، 1919 میں عثمانیہ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا کرائسس میں آ گئی تھی۔ آج تک انسانی تاریخ میں اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی، کئی کروڑ انسان پہلی جنگ عظیم میں مرے تھے، دوبارہ کئی کروڑ انسانوں نے دوسری جنگ عظیم میں مرنا تھا، اور پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ جنگ چلے گی۔ और वही हुआ, वो 20 साल के अंदर अंदर दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई थी। इस दौरान में अल्लामा इकबाल थे और वो थे जो क्रिटिक थे इस कल्चर के ऊपर, इस एजुकेशन के ऊपर। तो उनको जो उस जमाने के वेस्टर्न कल्चर और एजुकेशन के क्रिटिक्स थे, उन्होंने हाथों हाथ लिया कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं। तो उसमें हत्ता मसलन मुझे याद आ रहा है, एक आध जगह मैंने पढ़ा, उसको जब दोबारा चेक करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल इटली के मुसोलिनी से भी उन्होंने एक मुलाकात की, जो मुझे अभी तक याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था। तो काफ़ी जो उस ज़माने के क्रिटिक्स थे, अच्छे या बुरे, उन लोगों से उनके ताल्लुकात रहे, बातचीत रही। अल्लामा इकबाल की तनकीद क्या थी, अब हम और फ़िलासफ़ी के नज़दीक आ रहे हैं। अब उनका असली पैगाम किसके लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों में असली मुश्किल क्या है, एक ज़ाहरी है एक बात नहीं है। ज़ाहरी मुश्किल क्या है, मैं अल्लामा इकबाल की ज़बान से सोच रहा हूँ, दिमाग से मसरत, ज़ाहरी मुश्किल ये है कि हम ग़ुलाम हैं, हमारे अंदर एक ग़ुलामी है। किसकी ग़ुलामी, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बने हुए। तो अल्लामा इकबाल ने पता नहीं कितने शेर उन परिंदों पे कहे जिनको कफ़स में रखा गया है, पिंजरों में रखा गया है। तो मतलब क्या है, ज़ाहिर सिम्बोलिज्म के हिंदुस्तान का मुसलमान ग़ुलामी में है, लेकिन ये तो ज़ाहरी ग़ुलामी है। अल्लामा इकबाल ये कहना चाह रहे हैं ये ग़ुलामी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये ज़ाहरी ग़ुलामी उस पर खुदा मुसल्लत करता है जो अंदर से एक और ग़ुलामी में फंसा हुआ है। वो ग़ुलामी क्या है, अब यहाँ दो तीन ग़ुलामियाँ हैं। एक ग़ुलामी है नफ्स की ग़ुलामी, ख्वाहिशात की ग़ुलामी, ये भी एक ग़ुलामी। जो ख्वाहिशात की ग़ुलामी में फंसता है वो खुद ब खुद पस्त होता है। रब्बना ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मफ़ज़ा इल्मिना रब्बना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। खुदाया हमें दुनिया को हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा हम गम करार न दे और ऐसों को हम पे मुसल्लत न कर जो हम पे रहम नहीं खाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कौम नफ्स परस्ती में फंस जाए तो उसे दूसरों की ग़ुलामी में जाना पड़ता है। तो ये अल्लामा इकबाल ने जज कर लिया कि भाई ठीक है कि हम ग़ुलाम हैं, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ों की ग़ुलामी मुफ्ते में नहीं आई है, ये किसी वजह से आई। जैसे अभी आप शिकवा जवाब शिकवा में सुन रहे थे, तो वो क्यों आई है, वो ये कि तुमने अपने नफ्स की ग़ुलामी की है। जब तुमने अपने नफ्स की ग़ुलामी की है तो तुम्हारी आज़ादी सलब हो गई और तुम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में चले गए। अच्छा, अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नफ्स की ग़ुलामी से बाहर कैसे निकले, ये कैसे हो। तो यहाँ पर वही काम जो उरफा करते हैं, अहादीस बयान करके, वाज नसीहत इबादत करके, अल्लामा इकबाल ने शायरी के ज़रिए से किया। अच्छा, शायरी भी अल्लामा इकबाल का एक अजीब कारनामा थी। शायद अल्लामा इकबाल वो मुनफरिद फ़ारसी शायर हैं जिसने कभी ईरान का सफ़र नहीं किया, वो कभी ईरान नहीं गए। थीसिस भी ईरान पे था और शायरी भी उन्होंने फ़ारसी में की, लेकिन वो ईरान कभी नहीं गए। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे समझ में आता है, शायद ज़िंदगी में कभी नहीं गए, अगर गए भी तो वो PhD वगैरह करने के बहुत बाद गए। तो उन्होंने शायरी का सहारा लिया और शायरी के ज़रिए से हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो काम उरफा करते हैं वो करने की कोशिश की। वो क्या थी, अब अल्लामा इकबाल लोगों से ये नहीं कह सकते थे तुम नमाज शब पढ़ो, तुम ये करो वो करो, इस तरह से नहीं कर सकते थे। तो अल्लामा इकबाल ने वही काम किया जो अंबिया करते हैं, सीखा वहीं से। क्या, इंसान को ये बताओ इसकी कीमत क्या है, जब ये अपनी कीमत पहचानेगा तब इस ग़ुलामी से बाहर निकलेगा। अब आप समझ गए होंगे, अब आया फ़लसफ़े खुदी। ये खुदी यहाँ से आया कि उन्होंने कहा कि अगर ये इंसान अपने नफ्स की कीमत पहचान ले कि खुदा ने इसे क्यों खल्क किया है, खुदा ने इसे क्या दिया है, खुदा इससे क्या चाहता है। उम्मीद कवि ये है कि ऐसी पहचान रखने वाला इंसान इतनी आसानी से ग़ुलामी में नहीं जाएगा, वो अपने आप को आज़ाद करेगा। तो वो फ़लसफ़ा खुदी जो कुछ है, वो खुदी को कर बुलंद इतना और फना फना, वो सब यहाँ से शुरू होता है। और ये बिल्कुल पॉइंट वो ये जो उरफा का पॉइंट है कि अवेयरनेस, आगही, शऊर। आप जानते हैं मन आरफा नफ्सा फ़कत आरफा रब्बा, तो वो सब यहीं पे आके जमा हो रही है बात। तो अल्लामा इकबाल के अफकार में यकीनन गहराई है, یعنی یہ تصور کیجئے کہ جو مثال کے طور پر ہم صرف اشعار دیکھ رہے ہیں، ان اشعار کے پیچھے گہرائی ہے. علامہ اقبال نے معاملے کو سمجھا ہے. اور اس کے بعد مثلا خودی کا تصور آیا. اب وہ جو خودی کا تصور تھا، ابھی آپ نے شکوہ جواب شکوہ میں سنا ایک لفظ آیا تھا درویش. یہ درویش کون ہے؟ یہ جو اپنی نفسانی خواہشات سے لڑتا ہے، اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتا ہے. اچھا، وہ جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا انسپریشن کیا ہوتا ہے؟ عشق، نہ جنت سے نہ جہنم کے خوف سے، عشق خدا، عشق الہی. اور وہ جو کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا، یہ سب اسی طرف جائے گا کہ وہ چاہتے ہیں انسان کے اندر اویئرنیس آئے اور انسان سمجھنے کی کوشش کرے معاملات کو. اچھا، اب اس کے بعد انسپریشن کہاں سے دے؟ اچھا، اب علامہ اقبال نے تھوڑے سے کنزرویٹو، تھوڑے سے قدامت پسند، اور میں نے عرض کیا کہ وہ تھوڑے سے محتاط بھی ہیں، تو انہوں نے وہاں پر ایک اور تصور ڈالا، اور صحیح بھی ہے اگر اس کو تھوڑا سا اور چھان پھٹک کر لی جائے. اور وہ تھا اسلاف کی عظمت. اسلاف سلف کی جمع، یعنی جو ہمارے پہلے تھے. اور جو پہلے تھے وہ کون تھے؟ مغل؟ نہیں، علامہ اقبال مغل پہ نہیں رکنے والے، علامہ اقبال اس سے پیچھے جانے والے. ان اسلاف میں کس کو ڈھونڈتے تھے؟ دشت تو دشت تھے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے. علامہ اقبال جنگجو تھے؟ نہیں، جنگجو نہیں تھے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم خدا کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. عبدی اطعنی اجعلک مثلی. علامہ اقبال اس طرف لے جانا چاہ رہے تھے. پھر علامہ اقبال نے دیکھا کہ انسپریشن دوں تو انسپریشن کہاں سے لی؟ اسلاف سے. تو اپنی پہلی نسلوں کو جا کے دیکھو، وہ لوگ کیا تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کام کیے، کیسے کیسے میدان جنگ کیے. تم لوگوں میں ہمت کیوں نہیں ہے؟ یہ مسئلہ تھا. ہندوستان کا مسلمان انگریزوں کی بہت بڑی سیاست کے سامنے جا کر ہمت کھو بیٹھا تھا. اچھا، یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ بہت پرانی ترکیب ہے ظالموں اور جابروں کی، کہ وہ قوم کو پہلے ذلیل کرتے ہیں، قوم ذلتوں کو سہتے 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 ہمت کھو بیٹھتی ہے، اعتماد کھو دیتی ہے. فاستخف قومه فاطاعوه. فرعون کا یہ طریقہ کار خدا نے بیان کیا کہ اس نے اپنے قوم کو ذلیل کیا، پھر اس کی قوم نے اس کی پیروی کی. تو برطانیہ میں بھی لوگوں نے یہی کیا، جسے میں کہتا ہوں لعنت اللہ علیہ، اس وجہ سے کہتے ہیں فرعونی نظام تھا. انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں سے ہمت چھین لی، ہمت نکال دی. ہمت نکالنے کا طریقہ کار بہت آسان ہوتا ہے. آپ کسی قوم کے ہیرو کو بھکاری بنا دیں، اس قوم کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، وہ اندر سے مضمحل ہو جاتا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. آپ نے دیکھا، آپ نے شاعروں کی بایوگرافی پڑھی ہوگی کہ جب دہلی تباہ ہوئی تو وہ محتاج ہو گئے، پھر انگریز سرکار نے ان کا شہریہ لگایا. تو ہماری ہیرو جو تھے ان کو اس طرح ذلیل کیا. تو ذلیل جب کیا تو قوم شکست کھا گئی. وہ کہنے لگے نہ اس زمان کا کوئی اعتبار ہے نہ اس دین کا کوئی اعتبار. بہت پرانی داستان ہے، بہت پرانی کہانی ہے. علامہ اقبال اس کو بالکل کاؤنٹر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، تم اتنی آسانی سے ذلیل مت ہو جاؤ، تمہارے پاس اسلاف کے کارنامے، ان کو غور کرو. اب یہ جو درویش ہے یہ کون ہے؟ یہ درویش صرف وہ نہیں جو عبادت کرتا ہے. وہ یہ درویش کون ہے؟ کون سا وہ شعر ہے، قصر سلطانی کے گنبد پر، شروع میں کیا تھا اس کا؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی. یہ درویش ہے. تو شاہین ہے، شاہین. وہ انسان کو عظمت کی طرف دے جانا چاہ رہا ہے. یہ قائد، یہ علامہ اقبال کی فکر کی ڈیپتھ ہے. اچھا، اب میرا وہ سوال، یہ افکار ویلڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ 100% ابھی بھی ایسے ہی ہے. ہم لوگ، اکثر لوگ مجذوب ہیں، دیوانے ہوئے ہوئے ہیں ایسی ثقافتوں کے جن میں خود کچھ نہیں ہے، کھوکھلی ثقافتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یہ مجذوب ہونا، ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگنا صرف ایک وجہ سے ہے، وہی کہ ہم اندر سے خالی ہیں. اگر اندر سے خالی نہ ہوتے تو اس طرح پیچھے نہیں بھاگتے. اور علامہ اقبال یہی چاہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے اوپر غور کرو، تمہارے پاس کیا کمی ہے؟ تمہیں خدا نے سب کچھ دیا، اور کی محمد سے وفا تو نے، تو دیکھو پوری کائنات تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہے، تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ اٹھاؤ سبق پھر پڑھ صداقت کا. کیا کہتا ہوں؟ اب یہ تینوں کو نکالیے گا، صداقت، شجاعت، عدالت. یا اللہ، دیکھیں کتنی عجیب ہے فکر، کتنی سمیٹ کر. علامہ اقبال نے بیان کیا کہ وہ شعر یاد کریں، احساس زیاں جاتا رہا، ہاں کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ بھی فیل نہیں کر رہا کہ میں نے کوئی نقصان کیا ہے، ایک تو سامان کھو بیٹھا ہے، یہ بھی فیل نہیں کر رہا کہ میں نے نقصان کیا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں یہ؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو. تم کیوں نہیں سوچتے تمہارے ہاتھ سے کیا نکلا ہے؟ تو اچھا، ہندوستان کا مسلمان کس کو رو رہا ہے کیا نکل گیا میرے ہاتھ سے؟ ہندوستان ملک. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ملک نہیں نکلا ہے، روح نکلی ہے، اس کو واپس لاؤ، ملک آ جائے گا خود سے. اچھا ملک آ بھی گیا تو کیا ہوا؟ روح واپس لاتے. مشکل ساری یہاں پہ تھی. اب علامہ اقبال کو سمجھنے والے لوگ کتنے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ بہت کم ہوں گے. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کو خدا نے بہت بچا لیا، ورنہ یہ ہندوستان بہت سخت جگہ تھی، یہاں پہ اتنی آسانی سے بچ نہیں پاتا کوئی. لیکن پھر بھی علامہ اقبال کو خدا نے بچا لیا. شاید علامہ اقبال کی نیت بہت ہی اچھی تھی اور ان کی محنت بہت زیادہ تھی. تو فکر کی بلندی، شاہین، آزادی، غلامی، اسلامی تمدن کے گرویدہ تھے علامہ اقبال. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، علامہ اقبال اجتہاد کے حامی تھے. وہ چاہتے تھے کہ لوگ جمود سے باہر نکلیں، دماغ بند کرنے اس سے باہر نکلیں. ایک آدھ جگہ انہوں نے کہیں اتاترک کو اپریشیٹ بھی کیا، کمال اتاترک، مصطفیٰ کمال اتاترک، جس نے اسلام عثمانیہ کی حکومت 1990 میں ختم ہونے کے بعد ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھی تھی. ظاہر یہ سب علامہ اقبال کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن علامہ اقبال بہت جلدی سمجھ گئے کہ یہ اتاترک خود ایک ڈرامہ ہے. کیوں؟ یہ صرف مغرب کو لے کر آئے گا. یہ انہوں نے ایک شعر میں کہا کہ یہ وہی شراب ہے، لیبل چینج کر کے یہ لے کر آ گیا ہمارے لیے. اچھا ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میں تو خود کرٹک ہوں ویسٹرن ایجوکیشن کا، یہ اتاترک کیا کر رہا ہے؟ یہ کون سا اسلام پہ جا رہا ہے؟ یہ تو دوبارہ وہی ویسٹرن کلچر کے اندر ہمیں پھنسا رہا ہے. تو اصولی طور پر اگر دیکھیں تو علامہ اقبال بہت عمیق فکر رکھنے والے تھے، ان کی فکر میں گہرائی تھی. حقیقت یہ ہے کہ ان کی گہرائی کو شاید ہندوستان کے مسلمان نے اس طرح پرسیو نہیں کیا، اس طرح درک نہیں کیا. البتہ یہ اچھا تھا کہ ریجیکٹ بھی نہیں کیا، علامہ اقبال کو اپریشیٹ کیا، علامہ اقبال کو بڑا بنا کے رکھا. البتہ اس میں بھی ایک پہلو اور بھی ہو سکتا ہے، مثلا اگر علامہ اقبال جرمنی نہ جاتے تب بھی ہندوستانی اتنی آسانی سے مان لیتے انہیں؟ یہ ذرا کوشچن ہے. لیکن علامہ اقبال بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے یہ کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ ایک مختصر تعارف ہے. علامہ اقبال پر امید انسان تھے یا نا امید انسان تھے؟ پر امید انسان تھے. وہ جانتے تھے کہ کبھی نہ کبھی یہ ہو جائے گا. یہ بہت عجیب بات ہے، جب انقلاب اسلامی ہوا تو جو انقلاب اسلامی میں بہت زیادہ فعال لوگ تھے، بہت ایکٹیو لوگ تھے، ظاہر ہے وہ پھر اپنے اپنے ایکسپیرینسز کو بتاتے تھے. ان ایکسپیرینسز میں دو تجربے میں نے سنے، ایک رہبر معظم کا اور ایک ان کے، اب میں جو رشتے ہمارے ہوتے ہیں وہ میں بھول جاتا ہوں ان کے نام کیا ہیں. تو مثلا اگر کسی کی لڑکی کسی کے گھر گئی ہو تو مثلا اب اس کا کیا رشتہ ہوگا؟ ہاں سمدھی مثلا، ہاں تو ان کا جو رشتہ ہے وہ ڈاکٹر حداد عادل اور رہبر معظم کا یہ رشتہ ہے. صحیح. تو دونوں کا ایکسپیرینس تھا. علامہ انقلاب اسلامی کے بعد علامہ اقبال کے اوپر ایک سیمینار ہوا اور رہبر معظم نے اس میں خطاب کیا. تو رہبر معظم اس وقت صدر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن یہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم انقلاب سے پہلے ہوتے تھے اور ہم مشکلات دیکھتے تھے کہ لوگ اویئر نہیں ہیں، بے خبر ہیں، اور یہ ہے وہ ہے. تو کہنے یہ ہم علامہ اقبال کے اشعار پڑھ کے اپنے دلوں کو گرم کرتے تھے, اس میں اتنی امید تھی, اور خاص کر امید تھی حجم سے, یعنی ایرانیوں سے, کہ بھائی ان کے اندر کچھ اسپرٹ ہے. اسی طرح ڈاکٹر حداد عادل نے بھی ایسی ایک بات ایک دفعہ انسٹیٹیوٹ میں, مجھے یاد ہے تھوڑا بہت یاد آ رہا ہے, اسپیچ میں کہی تھی. تو یہ لوگ علامہ اقبال سے بہت زیادہ متاثر تھے, اس لیے ہم تقریباً سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ ایرانیوں نے انقلاب کے بعد علامہ اقبال کے اوپر کافی کام کیا, کافی زیادہ کام کیا. اور البتہ علامہ اقبال کی فکر کو ٹریس کرتے ہوئے, ظاہر ہے کوئی بھی ٹریس کرے گا بہت آسانی سے جلال الدین رومی تک پہنچ جائے گا, اور جلال الدین رومی خود انہی کے ایرانیوں کے ہی ہیں, تو ان کے لیے یہ فکر نئی نہیں ہے جو علامہ اقبال نے دی. لیکن علامہ اقبال کی فکر میں کیا ہے کہ جلال الدین رومی کی فکر میں وہ سیاسی ڈائمنشن نہیں تھا جو علامہ اقبال کی فکر میں تھا. تو گویا علامہ اقبال نے جو خالص عرفا کی فکر تھی اس کو لیا, اور اپنے زمانے کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنی زمانے کی زبان میں بات کر لی کہ بھئی تم اپنی مشکل کو اس عرفان کے ذریعے کیسے حل کر سکتے ہو. تو عرفان کا نام بھی نہیں لے رہے لیکن مشکل حل کروا لی. لیکن ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے جیسے مشکل تھوڑی حل ہوئی, بنیادی طور پہ ابھی باقی ہے. تو وہ جگہ جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے مس انڈرسٹینڈنگ کی, علامہ اقبال کو صحیح نہ سمجھنے کی. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی علامہ اقبال کے افکار کو, اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اسلامی عرفان, تھوڑا سا اسلامی فلسفہ ٹچ کر لے کوئی انسان, اس کے بعد علامہ اقبال کو پڑھے تو اس کی باریکی کچھ اور نظر آتی ہے, اس میں گہرائی کچھ اور نظر آتی ہے. پر یہ ہمارے مختصر چند پوائنٹس تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد 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 وعجل فرج. ایک بار پھر معذرت خواہوں ادھر میں بیچ میں افسادی کھا گیا, یوں بعض اوقات میں کر بیٹھ رہا ہوں اور ہر دفعہ سوچتا ہوں کہ اب نہیں کروں گا, لیکن میں پھر دوبارہ بول پڑتا ہوں. پھر ایک بات سوچتا ہوں چلو میں تو بدنام ہو جاؤں گا, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بولیں نا تو یہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا. جو کلچر اب آ رہی ہے اس میں حشر بہت برا ہونے والا ہے. اب دیکھیے سادہ سی ایک بات ہے, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, اب میں ہاتھ بھی مان لیتا ہوں. جب میں یہاں آ رہا تھا نا تو آپ میں سے ایک دو آدھے کھڑے ہوئے, باقی ہلے بھی نہیں. مجھے اپنا احترام کروانے کا شوق نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنے عالم کا بھی احترام نہیں کر پائیں گے تو پھر جاہل آپ سے احترام لے لیں گے, یہ ہوگا. تو سوچ لیں, میں کہتا ہوں سلیکشن کریں لیکن سلیکشن کریں, رول اوور نہ ہو جائیں. یعنی آپ نے یہ کہیں ہم نے مرضی سے جہالت کا انتخاب کرنا ہے, بسم اللہ کریں, ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں جہالت لے کے بیٹھ جائیں, یہ نہ کریں. بدبختی بھی لینی ہے نا تو مرضی سے لیں تاکہ بعد میں افسوس تو نہ ہو, بھئی میں نے اپنی مرضی سے لی نا, خراب نکلی چلو ٹھیک ہے. لیکن یہ کرتے ہیں کہ بس بھیڑ چال کا حصہ بن جائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے, یہ مت کریں, آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. علامہ اقبال چاہتے ہیں لوگوں کے اندر آگئی ہو, شعور ہو, تو وہ مین پوائنٹ ہے. اگر وہ نہیں ہوا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. معذرت چاہتا ہوں ایک بار پھر, خدا آپ کو حفظ فرمائے انشاءاللہ, اور آپ کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی. ایک بار اپنی سلامتی کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد 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 وعجل. کچھ دن پہلے پتہ نہیں کیسے میرے ذہن میں ایک خیال آیا, میں ہر روز صبح ایک فاتحہ پڑھتا ہوں اپنے مرحومین کے لیے, ظاہر ہے میرے والدین, میرا بیٹا, دوسرے لوگ. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں قائد اعظم کے لیے کیوں نہیں پڑھتا, کیا انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا؟ اچھا کیا, تو قائد اعظم کے لیے کیوں نہیں پڑھتا, فاطمہ جنہ کے لیے کیوں نہیں پڑھتا؟ تو میں نے اپنی روزانہ کی فاتحہ میں قائد اعظم فاطمہ جنہ کا نام شامل کیا. آج میں یہاں پہ سوچ رہا ہوں میں نے علامہ اقبال کو کیوں نہیں شامل کیا. حقیقت یہ, اگر میں شاید یہاں بولنے نہیں آتا تو یہ نہ سوچتا, لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی جب میں نے قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جنہ کو شامل کیا تھا تو مجھے علامہ اقبال کو بھی شامل کر لینا چاہیے تھا. ان کی فکر میں گہرائی ہے, ان کی فکر نے کام بھی کیا, اور حقیقت یہ کہ قائد اعظم کو علامہ اقبال لے کر آئے تھے, اور قائد اعظم کے پیچھے اگر علامہ اقبال کی سپورٹ نہیں ہوتی نا تو یہ ان کا پنپنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہندوستان میں, ہندوستانی کھا جاتے ان کو. تو علامہ اقبال پیچھے کھڑے رہے قائد اعظم کے, ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ معاملہ چل گیا. بعد میں خود علامہ اقبال دلی دنیا سے چلے گئے, اور ہم نے ٹوٹل جو ان کی ایج تھی ہم نے 61 نہیں اور کتنی میں ذہن میں نہیں ہے کتنی 61 بنتی ہے 38 تک, ہاں 61 بنتی ہے. تو کمپیٹیبلی اگر ہم دیکھیں تو زیادہ عمر نہیں جیے ہوں, کم عمر میں دنیا سے گئے, لیکن الحمدللہ رب العالمین کارنامہ کیا. تو اگر آپ موافق ہیں کہ ان کا نام فاتحہ میں شامل کیا جا سکتا ہے, میں تو ہوں موافق اب سمجھ رہا ہوں, تو ایک سورہ فاتحہ علامہ اقبال کے لیے تلاوت ہوں. بسم اللہ.